الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
یہ سورہ النساء پانچویں سپارے کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ اہم امور کو بیان کیا ہے.
لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما.
اس آیت میں پانچ اہم امور کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے آپس میں سرگوشی کرنا، اس کی شرعی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپس میں سرگوشی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے. دوسری چیز اس آیت میں جو مذکور ہے وہ ہے امر بصدقہ. صدقہ اور خیرات نہ صرف یہ کہ انسان خود ادا کرتا رہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین برابر کرتا رہے. تیسری چیز اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے معروف کام، ہر نیک اور بھلائی اور خیر پر مشتمل جو عمل بھی انسان انجام دے، جس کو کہ معروف کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز اس آیت نمبر 114 میں جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی وغیرہ کرانا. اور سب سے آخری اور پانچویں چیز جو اس آیت میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وہ ہے اخلاص فی القول والعمل، قول اور فعل دونوں میں اخلاص کا موجود ہونا. تو یہ پانچ وہ اہم امور ہیں جن کو سورہ النساء کی اس آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس آیت کو ہم نے اپنے آج کے درس کے لیے اس لیے بھی چنا ہے کہ ہمارے آج کے درس کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ ہے اصلاحی اور سماجی خدمات اور ان پر اجر اور ثواب. اصلاحی اور سماجی خدمات پر اجر اور ثواب، یہ عنوان درس ہے. اور اسی مناسبت سے اس آیت کو ہم نے چنا ہے جس کے اندر ان موازی اور ان مضامین اور ان امور کو بیان کیا گیا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم. اب سب سے پہلے اس آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر و بیشتر سرگوشی یا سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتا الا، لیکن اس سے کچھ باتیں مستثنا ہیں، الا سوائے اس سرگوشی کے من امر بصدقہ، جس میں کوئی شخص صدقے کا حکم کرے، او معروف یا کسی معروف کام کا حکم کرے. امر بصدقہ او معروف، اس سے مراد امر بھی ہے یعنی ان نیک کاموں کا حکم کرے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خود بھی ان اہم اور اچھے کاموں کو انجام دیتا رہے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرواتا رہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کام کرے، ابتغاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، محض اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے، فَسَوْفَ، تو عَنْ قَرِيب نُؤْتِيهِ، ہم اس شخص کو دیں گے، اجراً عظیماً، بہت بڑا اجر. تو جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ اہم امور کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے نجوہ. یہ اسم ہے اور وصف بالمصدر ہے. النجو اور النجوہ، آپس میں سرگوشی کرنا، اس کو نجوہ کہتے ہیں، اس کو اردو میں کانا پھوسی بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ اس کے لیے مناسب لفظ یہی لفظ سرگوشی ہے. آپس میں آہستگی سے رازدارانہ انداز میں باہم جو دو آدمی گفتگو کرتے ہیں یا چند لوگ گفتگو کرتے ہیں، سرگوشی، اس کو نجوہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو سرگوشی ہے، یہ بذات خود یا فی نفسی برا عمل نہیں ہے. ہاں، قرآن نے ہمیں سورہ المجادلہ میں یہ ضرور بتا دیا، آیت نمبر 9 میں، کہ وہ سرگوشی کے جس سرگوشی میں گناہ ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، تو وہ ناجائز ہے اور وہ منع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم، ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرتے ہو، فلا تتناجوا بالاثم، تو کسی گناہ کے بارے میں بات نہ کیا کرو، والعدوان، کسی بغاوت و نافرمانی اور سرکشی کی بات بھی نہ کیا کرو، ومعصیۃ الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں بھی گفتگو نہ کیا کرو. تو ہر وہ سرگوشی جو گناہ پر مشتمل ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا ہے. اور وہ سرگوشی جائز ہے جس سرگوشی کی بنیاد تقویٰ ہو اور جس سرگوشی کی بنیاد نیکی ہو. وتناجوا، اور تم سرگوشی کر سکتے ہو، بالبر والتقویٰ، تقویٰ کے بارے میں اور کسی بھی نیک کام کے بارے میں. تو سورہ المجادلہ کی اس آیت نمبر 9 نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر سرگوشی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہر سرگوشی جائز ہے، بلکہ وہ رازدارانہ گفتگو جو شر اور فساد اور گناہ پہ مشتمل ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. اور ہر وہ رازدارانہ گفتگو جو خیر اور نیکیوں کے بارے میں ہو، تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ تم ایسا عمل کر سکتے ہو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اور اسی طرح وہ سرگوشی بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور مطلوب ہے، جس کا تعلق ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود سے ہو. جس معاشرے اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس میں ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی اور ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارے بوڑھے اور بوڑھیاں، جن کا ہم پہ حق ہے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرگوشی کی جائے یا کوئی اور عمل انجام دیا جائے، تو اس کا بھی اس آیت میں بیان ہے. اب چونکہ اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، تو ضروری ہے کہ اس آیت میں جتنے امور کو بیان کیا گیا ہے، ان سب کو ہم اس مختصر سے وقت میں، عجلت میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں اور پڑھیں کہ ان امور کے بارے میں قرآن و حدیث نے ہم سے کیا کہا ہے. سرگوشی کے آداب میں یہ شامل ہے کہ اگر کسی جگہ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، البتہ اگر تین سے زیادہ ہیں اور ایک بڑا مجمع ہے اور اس میں اگر دو آدمی آپس میں رازدارانہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر تین ہیں تو پھر اجازت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تیسرا آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا اور ان دو کی آپس کی سرگوشی سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کانوا ثلاثا فلا یتناجا اثنان دون الثالث، اگر تین ہو تو دو آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے اس تیسرے کو تنہا چھوڑ کے۔ اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثا فلا یتناجا رجلان دون الاخر حتی تختلطوا بالناس من اجل ان یحزنا من اجل ان یحزنا، اگر تم تین آدمی ہو اور دو آپس میں الگ سے گفتگو کرتے ہو سرگوشی اور رازدارانہ انداز میں تو وہ تیسرا آدمی اس کو ان یحزنا اس کو حزن اور تکلیف ہوگی اور وہ اپنے آپ کو الگ اور تنہا محسوس کرے گا، اس لیے تو اس عمل سے باز رہو حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ لوگ اگر زیادہ آ جائیں اور آپس میں گفتگو شروع ہو جائے تو پھر تم کسی ایک آدمی کو الگ سے بٹھا کے اپنے فائدے کی یا کوئی اور اہم گفتگو ہو وہ تم آپس میں کر سکتے ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ زیادہ لوگ ہوں لیکن اس خاص ماحول کی وجہ سے آداب مجلس کے خلاف ہو یہ بات کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کریں اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ شاید کسی اور کے ذہن میں کوئی غلط قسم کا خیال پیدا ہو تو اس صورت میں بھری محفل میں بھی دو آدمیوں کے لیے سرگوشی کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر حالات ایسے ہوں جیسا کہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تب ان دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے پہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ ورجل یناجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما زال یناجیہ حتی نام اصحابہ ثم قام فصلى، ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی تھی اور عین اس وقت ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی شروع کر دی تو آپ اس کے ساتھ سرگوشی میں مشغول ہو گئے اور یہاں پہ عشاء کی اقامت ہو گئی تو آپ اس شخص کے ساتھ مشغول رہے اور اس شخص نے اتنی لمبی گفتگو کی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی صحابہ اونگنے لگے اور کئی وہیں سو گئے، اور جب اس شخص نے اپنی گفتگو ختم کی تو پھر آپ اٹھے اور آپ نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی اہم سرگوشی ہو اور کوئی اہم کام ہو اس کی بنا پہ نماز کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے ہمیں بتایا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں جو شمائل ہیں آپ کے اور جو آپ کا عظیم اخلاق ہے جس کی طرف قرآن نے جگہ کے اشارہ کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اس میں صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ لوگ بلا تکلف آپ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور فرمایا کہ بعض خواتین بوڑھی اور بعض نادار اور مفلس مدینہ کے ایسے ہوتے تھے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتے تھے اور آپ سے کام لے کے پھر آپ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو وہی آپ کا اسوہ حسنہ اور بہترین اخلاق تھا جس کی بنا پہ اس شخص کو یہ ہمت ہوئی کہ یہ طویل وقت اس نے آپ کا لیا اور آپ سے سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ صحابہ میں سے کئی لیٹ گئے اور سو گئے۔ تو اس حدیث نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ سرگوشی کا تعلق اگر خیر سے ہو اور دین سے اس کا تعلق ہو یا ملت اسلامیہ کے افراد کے خیر اور بھلائی اور بہبود اور فلاح سے اس کا تعلق ہو تو اس چیز کا جواز موجود ہے کہ یہ سرگوشی مسجد میں بھی آپس میں دو مسلمان یہ عمل کر سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ الا لا خیر فی کثیر من نجواہم. تو ایک تو سرگوشی کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ سرگوشی کے شرعی احکامات کیا ہیں, تو یہاں پہ مطلق یہ حکم دیا کہ عموماً سرگوشی میں فائدہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ مخصوص حالات اور مخصوص اوقات اور مخصوص اشخاص کے لیے سرگوشی کی قرآن نے اور حدیث نے اجازت دی ہے, اور ان میں جو بڑے اچھے کام ہیں, خیر کے کام ہیں, بھلائی کے کام ہیں, ان کو اب اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مثلاً تم یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص صدقے کا حکم کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو یا کسی اور کو سرگوشی کے انداز میں یا سرگوشی کو سبب اور ذریعہ بنا کے تیار کرتا ہے, یعنی اس عمل خیر کے لیے اپنے آپ کو یا کسی اور کو تیار کرنا ہے, اس تیاری کے لیے وہ سرگوشی کو استعمال کرتا ہے, یعنی دھیمے لہجے میں رازدارانہ انداز میں کسی شخص کو ترغیب دینا, اس کو اکسانا, ابھارنا, تیار کرنا. تو اس لیے فرمایا الا من امر بصدقہ, سوائے اس کے جو صدقے کا حکم کرے. صدقہ یہ صدق سے ہے اور صدق سچائی کو کہتے ہیں, اور جس طرح زبان سے سچ بولنا صدق ہے, اسی طرح اپنے ہر عمل کو اخلاص اور عمدگی کے ساتھ بجا لانا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی صدق ہے. جو صدق فی القول اور صدق فی العمل, صدقے کو صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے, اپنی خوشی سے, رضامندی سے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر اور ثواب کے حصول کی نیت سے کچھ مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. اس میں دکھاوا نہیں ہوتا, اس میں کوئی دباؤ نہیں ہوتا, کوئی مجبوری نہیں ہوتی. تو جس طرح انسان سچ بولتے ہوئے کسی دباؤ اور کسی مجبوری کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سچ بولتا ہے, اسی طرح وہ عمل جو اسی عمدگی کے ساتھ انجام دیا جائے تو صدق فی العمل. صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اچھے اور ستھرے جذبات اور اچھی نیت کے ساتھ مال کا کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہے, اس کو صدقہ اس بنا پہ کہا جاتا ہے. اور صدقہ اور زکوٰۃ, ان دونوں چیزوں کو انفاق فی سبیل اللہ آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. قرآن میں بعض آیات میں تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا مطلقاً اس کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کے لیے صدقہ استعمال ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کو انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو جہاں پہ محض یہ کہا جائے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے, اس سے مراد عام صدقہ اور خیرات بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں لفظ زکوٰۃ کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا جائے تو وہاں پھر اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں, یا تو اس سے مراد صدقہ ہوتا ہے, اور یا اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو سال گزرنے کے بعد انسان کے مال پہ اللہ کی طرف سے واجب ہوتی ہے کہ وہ ایک مخصوص حصہ اس مال میں سے اللہ کے لیے نکالے, جس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے پہچانتے اور جانتے ہیں. اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے جس کو آپ صدقہ کہتے ہیں, یہ بھی زکوٰۃ کی طرح صرف غریبوں, ناداروں, مفلسوں, یتیموں, بیواؤں اور محتاجوں کا حق ہے. جس طرح زکوٰۃ مالدار, غنی, صاحب نصاب شخص پہ نہیں ہوتی, اسی طرح صدقہ بھی کسی مالدار, غنی اور صاحب نصاب شخص پہ نہیں ہوتا. صدقے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو شخص صدقہ لیتا ہے یا جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ غریب ہو اور وہ مسکین ہو اور وہ نادار ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، مستحق ہو. اور قرآن مختلف آیات میں ایمان والوں کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، مائل کرتا ہے اس بات پر کہ تم اپنے اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے ضرور نکالا کرو. نہ صرف اس کی ترغیب بیان ہوتی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا و آخرت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ تم اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ممکن ہے اللہ کی رحمت اس چیز کو قبول کر لے، تمہاری طرف متوجہ ہو جائے اور تمہاری نجات کا ذریعہ تمہارا یہی عمل بن جائے، جیسا کہ قرآن کی بعض آیات میں بھی یہ بات موجود ہے اور بعض احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے. مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اجر اور ثواب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ ایک روپیہ یا ایک ریال خرچ کرتے ہیں تو مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ جس طریقے پہ گندم کا ایک خوشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے وہ مخصوص شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے اندر بالیں اس کی بنتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ تم یوں سمجھ لو کہ ایک روپیہ، ایک دینار، ایک درہم، ایک ریال اگر تم خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ، اجر اور ثواب تمہیں 700 کی شکل میں ملے گا. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر دانے میں 7 شاخیں ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہیں تو 700 ہوئے. ایک ریال، ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 کے برابر اجر اور ثواب دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا چڑھا کے بھی دے سکتا ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، نیت صاف ہوگی، اتنا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو 700 تو یقینی ہے بشرطے کہ اخلاص ہو، اور اخلاص جتنا اچھا ہوگا، جتنا زیادہ ستھرا اور پاک اور عمدہ ہوگا، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس 700 کو بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتے ہیں، یعنی اجر اور ثواب کی شکل بجائے 700 کے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. واللہ واسع علیم، اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے یہ تو بہت وسیع ہے، اس کے دربار اور اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اگر تم ایک روپیہ خرچ کرو گے تو 700 تو کہیں گئے نہیں ہیں. تو کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک روپیہ دیں اور آپ کو بیٹھے بیٹھے وہیں اس کا بدلہ 700 کی شکل میں مل جائے؟ لیکن یہ اللہ کا دربار ہے، اس کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی کہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے اللہ کے لیے اپنے مال میں سے ایک روپیہ نکالا تو 700 کا اجر اور ثواب اور بدلہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو مل گیا. قرآن کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے، سورہ بقرہ 3 سپارہ آیت نمبر 261 کہ ایک کا بدلہ اور اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ 700 کے برابر اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ باوجود ہر چیز کا مالک اور خالق ہونے کے ارشاد فرمایا کہ تم جو پیسے مجھے دیتے ہو اس کو قرض حسنہ سمجھ کے دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ جو کہ داتا ہے اور مخلوق ساری منگتی ہے، مانگنے والی ہے، ساری مخلوق اللہ کے در کی بھکاری ہے، ہم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، لیکن اس کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس مال کے خرچ کرنے والے اس عمل کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اتنا اسے پیارا اور بھا گیا یہ کہ فرمایا کہ تم جو کچھ دے رہے ہو قرض حسنہ سمجھ کے دے دو. حالانکہ اللہ قرض حسنہ سے پاک ہے سبحانہ و تعالی. ہماری کیا حیثیت ہوگی اور ہم اللہ کو کیا قرض حسنہ دیں گے؟ جس طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کو بیان کرتے ہیں، آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم سارے کے سارے، تم سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اجتمعوا فی صعید واحد، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان سارے جنات ایک میدان میں تم سب جمع ہو جاؤ، اور ہر آدمی یطلب کل واحد مسئلتہ، ہر آدمی اپنا سوال اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے، اور ہر ایک کو اللہ تعالی جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ عطا فرما دے. فرمایا ساری مخلوق کو سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی اگر تم سوئی کو سمندر میں ڈبو اور اس کے بعد اس کو اٹھاؤ، جتنی سوئی میں پانی کے قطرے یا پانی کی جتنی مقدار اس سوئی کے ساتھ لگ جاتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں واقع نہیں ہوتی. وہ داتا ہم سے کہتا ہے کہ قرض حسنہ دے دو اللہ، اور یہ قبر میں تمہارے کام آئے گا، حشر کے میدان میں کام آئے گا، جہاں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اگر تم سایہ چاہتے ہو تو اب اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، جو مال اس نے تمہیں دیا وہ خرچ کرو، حالانکہ یہ تو اسی کا ہے. جان دی، جان جو تھی یہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ. تو یہ معاملہ ہے اللہ کا سبحانہ و تعالی کہ قرض حسنہ کے نام سے یاد کر کے اس شخص کو، اس مسلم کو ابھارا جاتا ہے کہ اب بھی تم اللہ کو قرض حسنہ کیا نہیں دینا چاہتے. اور پھر وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے اور کرتی ہیں، سورہ احزاب 22 کے بارے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کے ان گروہوں کو ذکر کیا ہے اور ان اعمال کو بیان کیا ہے جو اچھے اعمال ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان تمام چیزوں کو بیان کر کے آخر میں ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والی عورتیں. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب خصوصی فرما کے ان کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والوں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کسی قسم کی تجارت وغیرہ تم نہیں کر سکو گے، ولا خلۃ، اس دن کوئی قریبی دوست اپنے دوست کے کام نہ آئے گا، کوئی دوستی کوئی تعلق اس دن فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے، ولا شفاع، اور نہ کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت کر سکے گا. وہ قیامت کا دن ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والوں